الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں ارادہ کر لیجیے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہے, اس کو ضائع کرنا عقل مندی نہیں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, نیاز کھانا, دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب کھانا پینا سامنے آ گیا, اعتکاف کی نیت مسجد میں کرنا بھول گئے تھے, نہیں کی تھی, تو اب کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے بلکہ اب بھی ثواب کے لیے کر لیجئے اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے. چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ زیاد درود و سلام پیج نمبر 2. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 4. مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 ہجری کے ربیع الاخر کی تیسری رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر عاشقان غوث العظم جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. مجلس ائمہ کے کثیر امام صاحبان بھی میری اطلاع کے مطابق تشریف لائے ہیں. ماشاء اللہ, ہاتھ اٹھا رہے, ماشاء اللہ, مرحبا, اہلا و سہلا, ماشاء اللہ. اللہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو اور آپ کے صدقے مجھے بھی حصہ عطا فرمائیں, صدقہ عطا فرمائیں ان کا. تو آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں. یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آئیے آپ کو ایک صوتی پیغام سناتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو, آپ کی شفقت ہے, محبت ہے. کچھ دنوں پہلے نگرانی شورا کی بارگاہ میں آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے حاضری ہوئی تھی. کچھ اہم مدنی پھول پر بات چیت ہونے کے بعد میں نے دعا کی, عرض کی تھی, آپ نے دعا بھی فرمائی تھی. اس کے بعد امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری کا بھی آپ نے عرض کیا تھا, تو بذریعہ میسج جو ہے وہ آپ کے ذریعے سے دعا کی عرض بھی گئی. اگلے ہی دن اس کا ریپلائی بھی ملا. میرے میٹھے میٹھے مرشد نے مجھے نام لے کر پکارا. دل میں بڑی خوشی بھی ہوئی, دعا بھی کی اور بہت زبردست دعا اور طریقۂ کار سے بھی نوازا. اللہ میرے پیر کو سلامت رکھے. بس یوں اس دعا کا اثر ہوا کہ تقریباً 9 ماہ سے جس تکلیف میں بچوں کی ماں تڑپ رہی تھی, یوں سمجھ لیں کہ آپریشن کے علاوہ اس کا حل نہیں تھا. اور پیٹ میں جو رسولی جو گانٹھ تھی اس کا سائز 6 پوائنٹ تھا, جس کو ہم ایک لیمبو کا سائز کہہ سکتے ہیں. اللہ کی رحمت ہوئی, پیر صاحب کی دعا ہوئی اور پیر صاحب کے تعویذات عطاریہ کے پلیٹوں کے کورس کی برکت ہوئی. 9ویں ماہ یعنی گزشتہ ماہ ماہ نومبر میں جب لاسٹ الٹرا ساؤنڈ ہوا اور اس الٹرا ساؤنڈ کے بعد یہ طے ہونا تھا کہ آپریشن کس تاریخ کو کس وقت ہوگا, جس کا خرچہ تقریباً 45,000 روپے یہ طے ہو چکا تھا. صرف الٹرا ساؤنڈ کروانا تھا اور تاریخ طے کرنی تھی اور پیمنٹ جمع کروانی تھی, جس کی ارینجمنٹ کے لیے میں ویسے بھی پریشان تھا. پیر صاحب کی دعا ہوئی, اللہ نے کرم کیا, جب الٹرا ساؤنڈ ہوا اور رپورٹ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا، میں حیران ہوں، پریشان ہوں، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ جس مرض کا علاج آپریشن ہے آپ کے جسم سے وہ مرض ہی غائب ہو چکا ہے، یعنی وہ جو گانٹ ہے جس کا سائز لیمن سائز تھا، اللہ کی رحمت ہوئی ہے کہ وہ گانٹ، وہ رسولی جو ہے وہ اس وقت جسم میں ہے ہی نہیں، وہ کہاں غائب ہو گئی، اللہ بہتر جانے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو سلامت رکھے، پیر و مرشد کو اللہ سلامت رکھے، اسی در کا مجھے بھکاری رکھے، اللہ اس کی برکتیں نصیب کرے، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، محمد عابد اتاری، مدرسۃ المدینہ،
امیر علیہ السلط کی دعا کی برکت۔ اور یہ آپ نے صوتی پیغام سنا، دعوت اسلامی کہانی آپ کو انڈونیشیا زبان میں مدنی منوں کا مدنی مقصد سنا رہے ہیں۔
اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں پر اللہ پاک کی تعظیم بجا لانا اور اس کی حمد بیان کرنا عین سعادت اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، کبھی غور کیا جائے تو جا بجا اللہ پاک کی نعمتوں کے نظارے ہیں۔ صحت، مال و دولت، عزت، اولاد، بینائی، سماعت، غذائی اجناس، کیا کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ پھر بھی ہم لوگ شکر کے بجائے پر شکوہ ہی نظر آتے ہیں، آپ سے عرض ہے کہ ہم شکر بجا لانے کی عادت کیسے ڈالیں۔
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کریں، اور یہ زیادہ مشکل نہیں، تھوڑا بہت جس کو علم ہوگا وہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں۔ ہمیں پیدا کیا، اچھا پیدا تو کروڑوں اربوں خربوں کو کیا، ہمیں پیدا کیا تو مسلمان بنایا، خدا کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اس نعمت کو یوں سب سے بڑی نعمت ہم قرار دیں کہ ہمیں دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں دیا۔ سارے نبیوں کی امتیں، ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل اور سارے نبیوں کی امتوں سے امت مصطفیٰ افضل، تو اتنا بڑا، یہ خدا کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتے رہیں، ہر وقت کرتے رہیں، تب بھی اس کا حق ادا نہ ہو۔ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان میری تم پہ فدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی پھر نعمتیں بے شمار، ہر سانس کا اندر جانا نعمت، باہر نکلنا نعمت، سانس اندر نہ جا پائے تو بھی موت واقع ہو جائے، باہر نہ نکلے تو بھی پھیپھڑا پھٹ جائے، کچھ یعنی کہ بالکل یعنی کہ بندہ جی نہیں، زندہ نہیں مر جائے وہ بھی۔ تو یہ دو نعمتیں ہر سانس میں، پھر ہوا، یہ نعمت اللہ نے بغیر مانگے دی ہے، ہم نے تھوڑی مانگی تھی، خود بخود دی ہے، اور سستی ہی نہیں، مفت میں عطا فرمائیے۔ حالانکہ زندگی کی ضروریات کی دیگر چیزیں پیسے دے کر ملتی ہیں، اللہ نے یہ جو سب سے ضروری ہے زندگی کے لیے، یہ بالکل مفت ہر جگہ اویلیبل، اور نظر بھی نہیں آتی، ایسی نعمت ہے، اور ہمیں زندہ اس نے رکھا ہوا ہے اللہ کی عطا سے۔ تو یوں دیگر نعمتیں اگر ہم گنتے چلے جائیں، زبان کی نعمت، آنکھوں کی نعمت، کانوں کی نعمت، ناک کی نعمت، پھر سونگنے کی نعمت، کروڑوں اربوں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم انہیں گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ یہ قرآنی آیت ہے، تو لا تعداد نعمتیں اللہ تعالی کی۔ تو یہ جب ذہن بنے گا، پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس طرف آ جائیں کہ آپ بے روزگار ہوں، اور بے روزگاری میں آپ کو دو ہی مہینے گزرے ہوں، اور کوئی آپ کو نوکری دلا دے، اور یوں واجبی نوکری ہو، اچھی نوکری ہو، کیا خیال ہے آپ کا؟ زندگی میں اس کا شکر ادا کریں گے، اس کا احسان نہیں بھولیں گے۔ تو جس رب نے اتنی ساری نعمتیں دی، اس کا احسان کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ جب ایک مطلب نوکری دلانے والے کا ہم بہت شکریہ ادا کریں، تھینک یو ویری مچ کہیں، جزاک اللہ کہیں، شکرن، وہ کیا کیا اس کو مطلب اس کے لیے جگہ خالی کریں، اس کی رسپیکٹ کریں، اس کی تعریف کریں کہ یار مجھے اس نے نوکری دلا دی، یار بڑا اچھا آدمی ہے۔ اور جو رب جو یقیناً سبھی سے اچھا ہے تو اور سبھی سے زیادہ مہربان ہے. دنیا والا نوکری دلائے گا تو کبھی ہو سکتا ہے کہ دل آزاری بھی کر بیٹھے, اور اللہ تعالیٰ اس کی رحمت. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح ہم ذہن بنائیں گے نا تو شکر ادا کرنے کی طرف ہو سکتا ہے طبیعت مائل ہو. پھر شکر ادا کرنے پر فوائد بھی بہت ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر ادا کرو گے تو وہ مزید دے گا یعنی اور دے گا. اور نوکری دلانے والے کے اگر شکریہ ادا بھی کریں گے تو اگر اس نے 25,000 روپے والی نوکری دلائی تھی اور ہم اس کو شکریہ ادا کریں گے تو وہ 50,000 والی نہیں دلا دے گا, وہیں رہیں گے آپ. لیکن میرے رب کی شان کے اس کے قرآن میں ہی ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو وہ مزید عطا کرے گا, اور دے گا اور دے گا. اللہ اللہ. پھر یہ کہ شکر ادا کرنے کے فوائد فضائل پر بھی غور کیا جائے تو وہ بھی بے شمار ہیں. تو صحیح بات ہے کہ جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ایک عربی کتاب امام ابن ابی دنیا کی کتاب الشکر للہ کا اردو ترجمہ شائع کیا ہے, اور وہ 3ری صدی کے بزرگ تھے غالباً, 3ری صدی, وہ بھی 3ری میں بھی کم, 200 اور کچھ سال ہوئے تھے یعنی ہجری سن کے, بہت پرانے بزرگ ہیں. تو انہوں نے عربی کتاب لکھی تھی تو الشکر للہ, تو اس کا ترجمہ کر کے المدینۃ العلمیہ نے مکتبۃ المدینہ سے اس کو چھاپا ہے, 113 پیج, یعنی بہت تھوڑے پیج ہیں اور اتنی دلچسپ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس کو جذبہ ہوگا نا وہ پڑھنا شروع کرے گا نا تو اس کو ختم کیے بغیر شاید مزہ نہیں آئے گا. اتنی بہترین بہترین کتاب ہے. اردو ترجمہ اس کا شکر کے فضائل, یہ لاجواب کتاب ہے. میں نے ایسی کوئی کتاب آج تک نہیں دیکھی, اور اس طرح کی مطلب ان ٹاپکس پر کتابیں چھاپنا, یہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کام کو بہت اٹھایا, بہت بڑھایا اللہ کی رحمت سے. بہترین بہترین کتاب ہے. تو یہ آپ لیں, اس کا ذہن بنا کہ آپ کو لینا ہے, اس کو پڑھیے, شکر کرنے کا ذہن بنے گا. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ جس نے اللہ کی نعمت کو دل سے پہچان کر زبان سے اس کا شکر ادا کیا, وہ شکر کے الفاظ مکمل کرنے سے پہلے ہی اس نعمت میں اضافہ دیکھ لے گا کہ نعمت بڑھ گئی ہے. کیونکہ اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے, 12:13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 7, لئن شکرتم لازیدنکم, ترجمہ کنز الایمان, اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. احسان مانو گے, شکر ادا کرو گے تو تمہیں میں اور دوں گا. مزید ارشاد فرماتے ہیں, نعمت کا شکر یہ کہ تو اس کا چرچا کرے. نیز ارشاد فرمایا, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, اے ابن آدم یعنی اے آدمی, جب تو اس حال میں میری نعمتوں میں پلے کہ میری نافرمانی میں بھی لوٹ پوٹ ہوتا ہے تو مجھ سے ڈر کہ کہیں تجھے تیرے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ کر دوں, یعنی تباہ و برباد نہ کر دوں. اے ابن آدم یعنی اے آدمی, مجھ سے ڈر اور جہاں چاہے سو. حضرت سیدنا عامر علیہ رحمت اللہ القادر فرماتے ہیں کہ شکر آدھا ایمان ہے, صبر آدھا ایمان ہے, اور یقین مکمل یعنی کمپلیٹ ایمان ہے. تو اس میں یہ اسی کتاب سے یہ 2-3 میں نے فضائل بیان کیے تھے, کتنا دلچسپ ہے. یہ پڑھنے سے پھر ترغیب ملتی ہے شکر ادا کرنے کی. مجھے تو یاد آتا ہے نا نماز پڑھنے کے بعد کہ اللہ نے مجھے نماز کی سعادت بخشی اور میں نماز سے فارغ ہو گیا ہوں, تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ. اے اللہ تو نے نماز کی توفیق عطا کی، کہ حقیقت ہے کہ نماز کی توفیق ملنا بھی اللہ ہی کا کرم اور اسی کا احسان ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اس پر نعوذ باللہ احسان نہیں کرتے، اپنے اوپر احسان کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، اس کا کرم کہ ہم نماز پڑھیں اور وہ ہمیں جنت عطا کرے. تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے، صلاۃ از کی آف جنت، نماز جنت کی کنجی چابی، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے. یہ حدیث پاک ہے جو بچپن سے سنتے آ رہی ہوں، کہہ سکتے ہیں تو ماننے سے. تو یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ نماز بھی اسی نے فرض کی اور اس کو ہمارے لیے جنت کی کنجی قرار دیا، اور ہم نماز پڑھیں، تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں تھوڑی سی اور جنت میں چلے جائیں. تکلیف تو ہمارا نفس ہے نا، اس کو تکلیف لگتی ہے، حقیقت میں تکلیف نہیں ہے. حقیقت میں نماز میں بھی ایک سرور ہے، لذت ہے. اللہ ہم سب کو سجدے کی لذتیں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ شکر کے فضائل لینے کا ذہن بنتا ہے، ماشاءاللہ، لینا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے.
مجلس ائمہ، تو یہ بھی ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں جو ہے فیضان مدینہ حاضر ہو چکے ہیں.
جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ فگر بھی ملا تھا مجھے ایک 1100 کا، کسی وایا وایا ملا ہے بدلہ بہتر جانے. تو ماشاءاللہ اتنے سارے امام صاحب تشریف لائے ہیں مدینہ، اللہ برکت دے، بہت سارے ہیں واقعی، اللہ تعالی برکت دے ان کو. امام ہیں یہ تو بہتاج بادشاہ، اپنے اپنے محلے کے بن سکتے ہیں، بعض ہوں گے بعض انڈر پروسیس ہوں گے. تو جب حسن اخلاق کے پیکر بنیں گے، نرم خو بنیں گے، اور اپنے نمازیوں کے سکھ دکھ میں حصہ لینے والے بنیں گے، اور جو نماز کے لیے نہیں آئے گا اس سے رابطہ کر کے اس کی مزاج پرسی کریں گے کہ آپ نظر نہیں آئے، تو میں نے چلو میں آپ سے مزاج پرسی کرتا ہوں کہ کہیں کوئی اللہ نہ کرے کوئی تکلیف تو نہیں آ گئی، کہ آج آپ فجر میں ہوتے ہیں پابندی سے، آج نہیں تھے، عشاء میں آپ دوسری صف میں، کبھی پہلی صف میں میں دیکھتا تھا، آج دکھے نہیں، تو میں نے چلو معلوم کر لوں. پیسوں کی ہرس نہیں کریں گے، کسی سے سوال نہیں کریں گے، کسی کو جھاڑیں گے نہیں، گھوریں گے نہیں، انتظامیہ سے بھی بنا کے رکھیں گے، نماز بھی شریعت کے عین مطابق پڑھائیں گے. تو اس طرح میٹھے 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 بن کر رہیں گے نا، تو انشاءاللہ آپ اپنی مسجد کے ارد گرد جو محلہ ہے اس کے بیتاج بادشاہ نہ بن جائیں تو مجھے کہنا، آپ کا کردار آپ کو بیتاج بادشاہ بنا دے گا. میں تو بہرحال نہ بیتاج ہوں نہ تاجدار ہوں. میں جب دعوت اسلامی پتہ نہیں بن گئی تھی یا نہیں بنی تھی، اس وقت کا واقعہ ہے، میں جس مسجد میں امامت کرتا تھا تو کچھ مسئلے میرے تعلق سے ہوئے، سمجھے، اور مجھے اس کا پتہ نہیں. پہلی بار ہوا مجھے کہا گیا کہ چھٹی کرو. بھائی کیا ہوا؟ میرا قصور. تو اب مجھے پھر بٹھایا، ان کی میٹنگ بیٹھی، تو وہاں کی ایک جو شخصیت تھی وہ قاری حافظ، انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی والوں نے کہا کہ یہ بولتا ہے کہ تمہارے مخارج درست نہیں ہے. میں نے کہا اچھا. تو میں نے ان سے کہا کہ حافظ صاحب بتائیے کون سا مخرج میرا غلط ہے، اگر خدا نخواستہ اس میں نماز فاسد ہو رہی ہے تو بولنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی امامت سے ہٹ جاؤں گا، اور مجھے تو پچھلی نمازیں بھی قضا کرنے کی فکریں ہو جائیں گی اور مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، آپ میری رہنمائی کریں یا اس طرح. اب وہ خاموش. پھر طے یہ ہوا کہ آپ کو دارالعلوم امجدیہ میں پیش کیا جائے گا. مجھے پیش کیا گیا تو حضرت قاری مسلم الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میری قراءت سنی، سورہ فاتحہ اور بعض سورتیں سنی انہوں نے، اور پھر انہوں نے اپنے ریمارکس لکھے اور یہ لکھا کہ الیاس قادری سے میں نے سورہ فاتحہ اور چند سورتیں سنی، اور ما یجوز و بہی صلاح کے تحت ان کی قراءت درست ہے، نماز درست ہے، یہ انہوں نے ریمارکس لکھے. یوں مطلب میری خلاصی ہوئی تو میں بحال نہیں ہوا، میں تو تھا ہی بحال، بے حال ہونے سے بچ گیا. پھر دوسری بار مسئلہ اٹھا کہ اس کی آواز اچھی نہیں ہے، کسی شخصیت نے کہا کہ اس کی آواز اچھی نہیں ہے، اس کو بدلی کرو، ورنہ میں نماز کے لیے یہاں، وہ آتے تھے دو تین نمازوں میں، تھی بڑی شخصیت وہ، کہ میں نہیں آؤں گا، ان کے حساب سے وہاں رونق تھی ان کی وجہ سے شاید. تو اب یہ کہ میری چھٹی ہونے لگی تھی، کسی اور شخصیت کے ذریعے کہلوایا گیا کہ ہم، ہماری ہمت نہیں ہوتی، اور یہ ظاہر ہے اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے کہ ہم کہ اس منہ سے اس کو بولے کہ آپ چلے جائیں. تو بغیر اب یہ کہ یوں ہے یوں ہے، اب اس کو آپ بول دیں، آپ سمجھا دیں. تو ان بزرگ نے، ان عالم صاحب نے مجھے سمجھایا کہ آپ امامت چھوڑ دیا. تو اب میں ان سے مانوس تھا، تو میں نے پھر میرا بھی ذہن بن گیا کہ اب ٹھیک ہے، اپنی تو وکٹ اڑ گئی. تو میں اس دن عشاء کی نماز میری میرے حساب سے آخری تھی، عشاء کی نماز پڑھ کے. اب جس طرح آپ آج کل یہ جمع غفیر میرے ساتھ ہے، وہ پوزیشن اس وقت نہیں تھی. تو میں مسجد میں عشاء پڑھا کر، مسجد خالی ہو گئی، میں اکیلا دیوار سے یوں لگ کے بیٹھا رو رہا تھا اپنی بے بسی پر، بے کسی پر. اور مجھے کہہ دیا گیا کہ اب آپ جائیں. وہ 10 سال میری امامت وہاں ہوئی اس مسجد میں تقریباً. تو اب ایک اسلامی بھائی، اس وقت تو یہ اصطلاح نہیں تھی ہماری، ایک دوست میرے وہیں کے مقتدی تھے، وہ مجھے دیکھ کے بولے، الیاس کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ تو میں نے بولا آج میں نے آخری نماز پڑھا لی ہے، میں جا رہا ہوں. تو کیا ہوا، کیوں جا رہے ہو؟ تو میں نے پھر اپنا بتایا کہ یار یوں مجھے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ چلے جائیں، مجھے قصور تو مجھے نہیں پتا میرا. تو اچھا آپ نہیں جا سکتے، آپ نہیں جائیں گے. اس اللہ کے بندے نے خود ہی، ہاں ایک تو طرح تحریک عام طور پہ چلائی جاتی ہے، چلتی نہیں ہے، یہ تحریک خود چلی، میں نے نہیں چلائی، نہ اس نے مجھے بولا کہ میں یوں یوں کروں گا. اس نے اللہ کے بندے نے جا کر وہ وہاں کے جو وہاں کے نمازی، وہاں کے عوام، جو مطلب بالکل بے نمازی جو ہوتے ہیں نا، آوارہ قسم کے لوگ، اور یہ سب مجھ سے تقریباً سیٹ تھے، کیونکہ میرے انداز تھا زندگی کا. میں آپ کو یہ سمجھانے لگا ہوں کہ اپنا انداز کیا ہونا چاہیے امام کا. تو یہ مجھ سے مانوس تھے، یہ لوگ محبت کرتے تھے، عقیدت بنتے. تو انہوں نے سب نے سائنیں دی کہ یہ امام ہم کو چاہیے، یہ نہیں جا سکے گا، ہم اس کو رکھیں گے. اب وہ سائنوں پر سائنیں اور بہت ساری، یعنی تعجب کی بات یہ کہ یہ ایسے پاور فل تھے کہ متولی کی بھی سائن لے لی کہ ہم کو الیاس قادری کو رکھنا ہے. کمال کر دیا ان لوگوں نے. پھر یہ جب سائنیں ہو گئی اتنی ساری، اب یہ سائنیں لے کر وہ متولی صاحب وغیرہ شخصیت کے پاس حاضر ہوئے. تو کہ اب ہم کیا کریں، وہاں تو بلوے جیسی صورت بن رہی ہے. بولا ہوگا نا کہ تو سب اس کے ساتھ ہیں، اور آواز خراب ہونا یہ کوئی، وہ تو جب رکھا تب سوچنا تھا، اتنے سال کے بعد آواز خراب ہو گئی. خیر تو یوں اس شخصیت نے کہا ٹھیک ہے اب اس کو رکھو، میں نہیں آتا. تو پھر انہوں نے واقعی آنا چھوڑ دیا، اللہ ان پر رحمت کرے، وفات پا گئے. اور میری طرف سے ان کے لیے دعا ہے، اور ظاہر دل آزاری تو ہونی ہے، معاف ہے میری طرف سے جنہوں نے کیا، سب کو میں نے تو معاف کیا ہوا ہے. لیکن دونوں میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، نہ مجھے قصور کو ایسا کہ الحمدللہ میں شروع سے ہی لڑاکا اور ادھر ادھر کی گروپنگ اور ترکیبیں بنانا اور متولی کے خلاف ماس کرنا، ایسے مزاج میرا نہیں، مطلب شروع سے جس کو شر بولتے ہیں، فساد بولتے ہیں، اپنے میں نرمی، پیار اور حکمت عملی سے وہ کام نکلوانے کا ایک اسی میں فائدہ بھی ہے. خیر اس طرح کے دو واقعات ہوئے، تو یوں مطلب یہ کہ میری امامت بحال رہی. تو یہ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ امام کا ذرا مسئلہ ہوا، انتظامیہ یوں اٹھا کر کان پکڑ کے سڑک پہ کھڑا کر دیتی ہے، نہیں کر دیتی. تو اپنا امیج جو ہے نا آپ کا، اگر اچھا ہوگا عوام میں، خواص میں، نمازیوں میں، بے نمازیوں میں، آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، کردار ستھرا ہوگا، کبھی یوں نہیں کیا ہوگا کہ میرے کو ضرورت ہے، مجھے پیسے دے دو، مجھے پیش کی تنخواہ چاہیے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا وہ مسئلہ ہے، تو پھر آپ کا امیج نہیں بنے گا. اب میں نے میری زندگی میں برسوں امامت کی ہے، کبھی زندگی میں میں نے پیشگی تنخواہ اٹھا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ ایک دو دن پہلے مجھ سے تنخواہ انہوں نے وہ دیتے تھے تو میں نے ان کو سمجھا دیا تھا، میں نے سمجھایا، میں نے کہا بھائی آپ یہ دو دن پہلے ایک دن پہلے تنخواہ دے رہے ہیں تو اب جو آئندہ ایک دن اور دو دن ہے یہ ان کی بھی میرے پاس تنخواہ آ گئی، اور اگر میں مر گیا تو یہ تو زائد پیسے میرے پاس آ گئے، تو مہربانی کر کے مجھے تنخواہ دینی ہے پہلی تاریخ کو، 30 تاریخ کو، 31 تاریخ کو، پہلے نہیں دینی ہے، بعد میں دینی ہے، یہ میں نے الحمدللہ ترکیب بنائی۔ تو اس طرح کی باتوں سے ظاہر ہے کہ بندہ دلوں میں اتر جاتا ہے، نیت اللہ کی رضا ہو دلوں میں اتر جاتا ہے، اور اس طرح مطلب یہ کہ اسی مسجد میں جب میں پھر میں دعوت اسلامی کی مصروفیات بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی، تو میں نے خود ہی ریزائن کر دیا، تو اس کے باوجود اس مسجد میں جب میں گیا کچھ عرصے کے بعد بیان کرنے کے لیے، اب میں وہاں کا امام نہیں تھا، بیان کرنے کے لیے گیا تھا، تو وہ مسجد بھر گئی، باہر محلہ بھر گیا، اور الحمدللہ مطلب میرے پرانے نمازی مقتدی اپنے گھروں پر انہوں نے لے جانا شروع کیا باری باری، تو رات پوری نکل گئی، رات چھوٹی پڑ گئی یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اگر اپنا یہ انداز رکھیں گے نا جو میں نے آپ کو چند باتیں عرض کی، آپ اپنے علاقے کے بے تاج بادشاہ ہوں گے، لوگ آپ کو یاد کریں گے۔ مجھ پر کوئی الحمدللہ وہاں تنقید میں نے نہیں سنی کہ یہ کوئی برا آدمی تھا، غلط آدمی تھا، تنگ کرتا تھا، فلاں کرتا تھا، یہ نہیں، الحمدللہ۔ تو اپنا امیج جو ہے نا یہ بنانا، اللہ تعالی عزت دیتا ہے، وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے۔ ہم اپنے طور پر جیسے کہ اللہ کی عطا سے، اس کی دیوی توفیق سے اپنا اخلاق کردار درست رکھیں گے تو اس سے ہمارا اپنا بھی بھلا ہوگا اور مسلک اعلی حضرت کا بھی اس سے بھلا ہوگا۔ کوئی یہ کیوں کہے کہ سنی ایسا، کوئی کیوں کہے فلاں ایسا، یہ ایسا، وہ ایسا، نہیں، الحمدللہ سنیت اچھی، سنی بھی اچھا۔ تو میں کبھی کبھی یہ واقعات سناتا ہوں، پہلی بار نہیں سنا رہا، یا جب میری برادری آئی ہے میں نے کہا چلو میں تو اب ریٹائر ہوں امامت سے بہرحال، لیکن یہ کہ برادری تو میری ہے نا، میں نے کہا چلو ان کو یہ میرے مدنی بیٹے ہیں یہ، تو میں نے کہا ان کو کچھ مدنی پھول دے دوں کہ شاید یہ ان کو اگر اپنے اس میں لیں گے نا تو انشاءاللہ بے تاج بادشاہ بنیں گے، اس سے مسلک کا بہت کام ہوگا، سنیت کا بہت کام ہوگا، مسلک اعلی حضرت کا بہت کام ہوگا، اسلام کی دین کی بہترین خدمت آپ انجام دے سکیں گے۔ بیان میں بھی احتیاط کرنی ہے، بیان میں بھی کبھی کھوپڑی گھومی تو متولی کو ادب پہ لے لیتے ہیں، کسی انتظامیہ کے ممبر کو لے لیں گے، پڑوس کے امام کو لے لیں گے، پڑوس کی مسجدوں میں کوئی سنی امام میرا مخالف نہیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کا بڑا کرم، سب سے بنا کر رکھنی ہے۔ آپ تو ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک امام کا الگ گروپ ہے، دوسرے امام کا الگ گروپ ہے، یہ بھی ہوتا ہے، کتنا یعنی کہ یہ تکلیف دہ بات ہے۔ ہمارا کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے، عقیدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خامہ کا مطلب یعنی کہ ہم پنگا لے لیتے ہیں، بگاڑ لیتے ہیں، ہمارے خلاف بولا کسی امام نے یہی ہوا نا، ہم ریپلائی نہ دیں، اس کی ریپلائی نہ دیں، آپ بھلے خلاف بولا، آپ دیکھیں آج نہیں تو کل ہوا انشاءاللہ آپ کو گلے لگا لے گا، ہمارا دیکھو ایک ہمارے خلاف بولے تو ہم اس کے 10 اس پر جڑ دیتے ہیں، تو پھر یوں محاذ بن جاتے ہیں۔ تو اپنوں کے خلاف محاذ نہیں بنانا، یہ اپنی ڈکشنری میں لکھ لیں، کیونکہ امامت یہ دین کی خدمت کا بہترین ایک سبب ہے، اور اسلام جس نے پھیلایا وہ امام الانبیاء ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے سب سے پہلے امام ہیں حقیقت میں الحمدللہ، اور مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی، امام کا بڑا مقام ہے، اور دعوت اسلامی کا سب سے پہلا جو مبلغ تھا وہ بھی ایک مسجد کا امام ہی تو تھا جو لے کر دعوت اسلامی کو چلا، اور امامت چھوٹی تو اپنے کسی نفسانی خواہش کی وجہ سے نہیں، دعوت اسلامی کے مدنی کام کی وجہ سے، کہ آپ کو اتنی اللہ توفیق دے، میر تو یہ نا کہ ادھر بھی جانا ادھر بھی جانا، باب الاسلام بھی جانا تو پنجاب بھی جانا، چھٹیوں پر چھٹیاں چھٹیوں پر چھٹیاں، تو میں نے کہا میری تنخواہ کاٹ لو، اتنا نہیں چاہیے مجھے پیسہ، تو تنخواہ بھی نہ کاٹیں یہ. میں نے پھر یہ کہ اتنی چھٹیاں میری بڑھ گئی تھی دعوت اسلامی کے مدنی کام کی وجہ سے کہ میں سمجھا کہ اب شاید یہ بولیں گے کہ آپ چاہو. ظاہر ہے کہ مسجد بھی تو چلانی ہے، اگرچہ پیچھے مضبوط نائب تھا جو مؤذن صاحب تھے، چلا رہے تھے مطلب ان مانو کر مضبوط کی گاڑی چل رہی تھی، لیکن بھارت پھر میں نے خود ہی ریزائن کر دیا، عزت سے نکل آیا. یہ بھی ایک مدنی پھول ہے، آپ کو لگے نا کہ اب یہ آپ کو نکالیں گے تو یہ نکالیں گے، اس میں بدنامی ہے. پھر عزت آبرو کے ساتھ بندہ خود ہی ریزائن دے اور چلا گیا، تاکہ بول سکے یار میں خود چھوڑ کے آ گیا ہوں، نکالا نہیں ہے مجھے.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے جو واقعہ سنایا اس میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ انتظامیہ کو اگر امام کی آواز پسند نہیں ہے یا دیر ہو گئی ہے یار اب نیا امام آنا چاہیے، اگر اس طرح کی سوچیں سوچ کے انتظامیہ امام مسجد کو تبدیل کرنا چاہے تو یہ کیسا ہے؟
یہ مناسب تو نہیں ہے، بے عزتی ہے، اس میں امام کی تذلیل ہے، دل آزاری ہے. جب بھی انہیں جس وقت رکھا نا اس وقت سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے کہ آواز کیسی ہے. یہاں تو چیک ہی آواز کرتے ہیں، مسائل تھوڑی چیک کرتے ہیں عوام. اس طرح اس وجہ سے نکالنا کہ آواز صحیح نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے. البتہ یہ کہ اجارہ جو ہے جیسے کہ سال بھر کا اجارہ ہو، چھ ماہ کا اجارہ ہو، یا اگر کوئی طے نہیں کیا اور عرف یہ کہ ایک مہینے کی تنخواہ ہوتی ہے ہر مہینے، تو اب دوسرے مہینے کا جبکہ طے ہی نہیں ہے تو وہ اجارہ تو فسخ ہو سکتا ہے اس کی. لیکن یہ کہ اس میں ہے تنفیر بہت ہے، عوام کی تنفیر، مسائل، امام صاحب کی تذلیل، سب کچھ ہے. جواز ہونا اپنی جگہ پر ہے، تو اس لیے جب تک کوئی سی غیر معمولی وجہ نہ ہو نا امام کو فارغ نہ کیا جائے، یہ میری رائے ہے. تمام متولیان کو، کمیٹیوں کو، بعضوں کی ہوتی ہے تو وہ جب پتا ہے نا کہ بھائی یہاں امام کو رکھتے ہی دو سال کے لیے یا ایک سال کے لیے، تب تذلیل نہیں ہوتی. پر سال تبدیل کرتے ہیں، کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے، ان کو نیا امام چاہیے. حالانکہ وہ اولڈ از گولڈ بھی ایک کہاوت ہے، تو جتنا امام پرانا ہوگا وہ ادھر کے حالات سے واقف ہوگا، نمازیوں کے کیفیات سے واقف ہوگا، اور سب کی نفسیات کو سمجھتا ہوگا، انتظامیہ کی نفسیات کو سمجھتا ہوگا، تو اس طرح وہ مطلب ہے کہ وہ شاید چلنے میں بہتر ہوگا نئے کے مقابلے. نیا پھر ایک اکائی سے چلے گا، روز اس کے ہو سکتا ہے کہ مسائل ہوں، تو اس طرح وہ اولڈ از گولڈ ہی سمجھ میں آتا ہے. جنو اتلو سونو، یہ گجراتی کہاوت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد. رکن شورا ہمارے اسد مدنی نے اطلاع دی کہ تقریباً 1200 ائمہ جو ہے وہ الحمدللہ حاضر ہو چکے ہیں
الحمدللہ
فیضان مدینہ مجلس کے بھی، اسلام بھائی ملک کے کئی حصوں سے وہ بھی آئے ہیں،
ملک بھر سے ترکیب ہے.
یہ فیضان مدینہ مجلس کو بھی بلایا گیا ہے،
تین دن کے لیے آئے ہوں گے؟
جی تین دن کے لیے،
سبحان اللہ.
اور ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن یاسر مدنی بھائی نے بھی اطلاع دی ہے کہ ان کے بھی مدرسین جو پڑھاتے ہیں وہ بھی ملک بھر سے تین دن کے لیے جمع ہوئے.
ماشاء اللہ، مدنی کتنے ہیں؟ درس نظامی کیے ہوئے کتنے ہاتھ اٹھائیں گے؟
ماشاء اللہ، قریب کریں ذرا، کیمرہ مین دکھائیں. ماشاء اللہ،
ہائے ماشاء اللہ،
واہ، یہ مرحبا.
ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا. کل 1200 ہیں،
1200 پھر 650 وہ ہو گئے مدرس مدینہ آن لائن والے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محبوبی زون ہمارا جو سپر ہائی وے اطراف کا جو نوری آباد، تو یہاں سے بھی نگران زون کا میسج آئے کہ ان کی بھی ایک تعداد حاضر ہوئی ہے.
الحمدللہ، سب کو خوش آمدید، ویلکم.
ایک سوال ہے کہ لیڈیز گارمنٹس میں لیڈیز ماڈلنگ فوٹو کے ساتھ کاروبار کرنا شرعی اعتبار سے کیسا ہے؟
ماڈلنگ،
یہ بعضوں کا تصویریں یا ماڈل ہوتی ہیں،
وہ بت بنا کر رکھتے ہیں دکانوں پہ، تو استغفر اللہ. پھر عورت کا بت تو فتنہ، بالکل اس کا تو بار ہو رہی ہے، آدمی کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے اس کی طرف، تو استغفر اللہ. تو یہ جو بھی کیا، یہ بت لگایا، یہ تو سارے غلط کام کیا، گناہ کا کام کیا. البتہ یہ کہ باقی دکان میں جو دھندا ہو رہا ہے اس میں وہ ٹھیک ہے، اگر وہ واقعی سب 100% جائز طریقہ ہے جو کاروبار کر رہے ہیں تو وہ حلال ہے، یہ گناہ کا کام ہے بت لگانا، مگر بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ سر نہیں رکھتے اس کا، یہ بھی دیکھا ہے، مگر عورت کا جو ابھار ہے نا سینے کا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. نہ بعض جگہ یہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ خالی وہ ڈنڈے رکھتے تھے، ڈنڈا رکھتے تھے اسے برقع یا جو بھی کپڑے لپیٹ دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر چہرہ نہیں ہے اس کا تو حرج نہیں ہے، مگر وہ سینے کا ابھار جو نہیں ہے یہ فتنہ کرتا ہے، اس سے بدنگاہی کا سامان اس سے ہوتا ہے.
پیارے باپا جان، میرا نام سیدہ فاطمہ حق پوریہ ہے. پیارے باپا جان، ہم سب گھر والوں کی طرف سے آپ کو ربیع الاول شریف کا مہینے کی آمد بہت بہت مبارک ہو. پیارے باپا جان، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ جواب عطا فرما دے، جزاک اللہ خیرا.
ماشاءاللہ، آپ کو بھی غوث پاک کا مہینہ مبارک ہو. اس میں یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، جب رات کا وقت تھا ستارے آسمانوں پر تھے، عرض کیا کہ کیا کسی کی نیکیاں ان سے ستاروں کے برابر بھی ہیں؟ تو فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں، حضرت عمر کی. تو عرض کیا کہ تو میرے ابو کی، صدیق اکبر ان کے والد محترم تھے ان کی. تو فرمایا کہ ان کی ایک نیکی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیوں کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ کیا جا رہا ہے عرفان میمن فیس بک پیج پر کہ امام صاحب کو تنخواہ کم دیتے اور دیگر کاموں میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، اس پر بھی کچھ فرمائیں.
ہاں، امام صاحبان کو ہمارے یہاں پاکستان میں تو پھر بھی واجبی تنخواہیں بھی ہوتی ہیں، ہند میں بہت مظلومیت سنی تھی، بہت کم ہوتی تنخواہیں. تو یوں پھر اب امام چاہیے کڑاکے کا بیان کرتا ہو اور بہترین قاری ہو، پکا حافظ ہو، خطیب شعلہ بیان ہو، سب اس میں یہ غرض چاہیے ان کو، پھر بھی تنخواہ. خیر، ایسے اماموں کی تو تنخواہ ہوتی ہے واجبی سی، جو خطیب شعلہ بیان ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ہے مظلومیت اس میں. اب ظاہر ہے کہ جو عرف ہوگا اسی کے مطابق وہ چلیں گے، کیا کیا جائے اس میں، لوگ پھر چندہ بھی تو پورا نہیں دیتے نا. ہاں، مخیر اسلامی بھائی جو ہے نا، یہ آگے آئیں کہ امام کی کچھ نہ کچھ منتھلی ان کے لیے باندھ دیں. امام صاحب نے پوچھے نہیں کہ تنخواہ کتنی ہے، ہو سکتا ہے بےچارا شرما ہے، شرمندہ ہو. خود بخود جیسے جمعے کے جمعے، کوئی مالدار لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ امام صاحب کو اگر 500 روپے مٹھی میں دے دیے نا جمعے کے جمعے، ان کی کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ ان کو تو زیادہ ملے گا. تو اس طرح کیا امام صاحبان جو ہے نا، یہ بےچارے سفید پوش ہوتے ہیں، نہ یہ سوال کرنا بھی چاہیں تو ہم لوگ نہیں کرنے دیتے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سوال نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اپنی شخصیت داؤ پہ لگا کر چند سکے حاصل کرنا یہ عقل مندی تو نہیں ہے. تو روکی سوکی سے گزارا کرنا ہے، لیکن کیونکہ امام ہے یہ، اس کو دین کا خادم ہونا چاہیے، یہ عام نوکروں کی طرح اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ میری ملازمت ہے. نہیں، آپ کی سرداری ہے، بادشاہت ہے آپ کی. یوں مطلب یہ کہ مدد کرنی چاہیے ہر جمعے کو، امام کو کوئی 500 پیش کر دے، کوئی 100 پیش کر دے، کوئی 1200 پیش کر دے، 11ویں کا مہینہ آ گیا تو 1100 پیش کر دیں. اگر ہر مسجد کے امام کو یہ دو چار نمازیں بھی کوئی 1000 2000 دے دیں گے نا، تو میرا خیال ہے بےچارے کا تو گزارا ہوتا رہے گا. اب یہ کیا کرتے ہیں، اے اس کے پاس بہت مال ہے، نکاحیں پڑھاتا ہے، واس کرتا ہے، تو اس کے یہ نظرانے آتے ہیں، اس کو تو کھانا آتا ہے، روٹیاں آتی ہیں. تو یار تمہارے پاس جو کروڑوں روپے پڑے ہیں یار، یہ بھی تو دیکھو یار. امام کی تو اگر امام تھوڑا محتاط رہے نا تو 100% حلال آمدنی اس کے لیے تو آسان ہے کہ یہ کر سکتا ہے. بیپاری جو ہے نا، اس کا بچنا بہت مشکل ہے حرام سے اس دور میں. مالدار اگر بولے کہ میرا سارا مال حلال ہے تو یہ اس کے لیے اور بھی مشکل ہے، اس کو مسائل بھی نہیں پتا ہوتے عام طور پہ کہ اس سود میں بےچارا جا گرتا ہے, پھر ٹیکس کی چوریاں ہوتی ہیں, تو یعنی سود کا گیم بھی بہت ہوتا ہے اس میں, کاروبار میں, بڑے کاروبار میں زیادہ ہوتا ہے, رشوتوں کے بغیر چلنا دشوار ہوتا ہے اس لائن میں, بدقسمتی سے حالات ایسے ہوئے. امام کو کوئی رشوت نہیں مانگتا, کوئی ٹیکس نہیں مانگتا, الحمدللہ. تو یوں امامت جو ہے نا, یہ ایک ان مانو کرے کہ ستھرا ذریعہ ہے روزی کا, جبکہ وہ امامت کا اہل نہ اہل امامت کرے گا تو سب کی نمازوں کا بوجھ اٹھائے گا, پھنس جائے گا. اس لیے جس کو امامت کی صلاحیت ہے اس کو تو امامت کرنی چاہیے, اور یہ ریس نہیں کریں کہ وہ بینک کا مینیجر جو ہے میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے, میری دستبوسی کرتا ہے, مگر اس کی تنخواہ 3 لاکھ روپے اور میری تنخواہ 15,000 ہے, یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ نہ کہیں. کیا آپ کسی سودی اڈے میں پسند کریں گے کہ آپ سودی اڈے میں اور آپ دستبوسی کریں؟ آپ کی یہ دستبوسی ہو رہی ہے, میں صحیح بولتا ہوں کہ بڑے بڑے لیڈر کی بھی کوئی دستبوسی نہیں کرتا ہوگا, کہ آپ کے لوگ دستبوسی کرتے ہیں, بچہ لے کر آتے ہیں آپ کے پاس, گڑ گڑ آتے ہیں کہ رات بھر روتا رہا, سویا نہیں, بولا نا دم کر دو نا. کسی بڑے کو ایم این اے کو ایم پی اے کو جا کے کوئی نہیں بولے گا دم کر دو, بلکہ ڈریں گے کہ یہ دم کر دے گا تو کہیں دم نہ نکل جائے اس کا, میرے بچے کا, یہ مولانا اچھا آدمی ہے کہ یہ قرآن پڑھتا ہے, نماز پڑھاتا ہے. تو یوں آپ سمجھا کرو کہ آپ کی تنخواہ زیادہ ہے, کم نہیں ہے, کیونکہ آپ کو ملی ہے عزت. عزت پیسوں سے تھوڑی ملتی ہے, مالدار کی عزت ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے پیسوں کی وجہ سے ہوتی ہے, جب یہ بےچارہ دیوالیہ ہوتا ہے نا تو ان کو پولیس ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, اخبار میں آتا ہے کہ فلاں ڈیفالٹر ہو گیا, آتا ہے نا اس طرح. تو یہ مطلب آپ کی تنخواہ بھی اچھی ہے, تنخواہ اپنی جگہ پر گنتی مت کریں تنخواہ کی, آپ کا منصب اونچا ہے, بہت اونچا ہے آپ کا عہدہ جو ہے نا, صدر ہو, وزیر اعظم ہو, اور کوئی وزیر ہو, ذرا نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے ہی پیچھے پڑھیں گے آئیں گے, تو یہ تو نہیں بولیں گے کہ میرے کو مسلح تو میں نماز پڑھاؤں گا, اندر چھوڑے اپنی اپنی تقسیم ہے. تو اس طرح الحمدللہ آپ کو عزت, وجاہت اور منصب ملا ہوا ہے, اور اس کی قدر کرنی چاہیے, ہرگز اس کی ریس نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی تنخواہ زیادہ, اس کی تنخواہ زیادہ, میری اتنی محنت, اتنا عرصہ پڑھا, اتنا عرصہ پڑھایا اور بڑا عالم ہوں, مفتی, میں نے دارالافتاء میں بھی اتنے فتوے لکھے ہیں, فلاں یہ وہ, تنخواہ اتنی سی, اور یہ مطلب اس کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی, اتنا کماتا ہے, اس کی ریس نہیں کرے. کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو سب بلا دیا جائے, سورہ فاتحہ نہ آئے اور آپ کو کروڑ روپیہ تنخواہ دے دی جائے, کوئی بھی غیرت مند اس کو تسلیم نہیں کرے گا کہ مجھے کروڑ روپیہ منظور ہے, میں قرآن بھلانا چاہتا ہوں, نعوذ باللہ من ذالک. تو اس لیے شکر ہی ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو منصب دیا ہے, اور نہ شکری نہ کریں, تنخواہ کا رونا نہ روئے, اللہ پورا کرتا ہے, سب کو پورا کرتا ہے. میں نے جب شروع میں امامت کی نا, جب میری تنخواہ جو شروع ہوئی تھی شاید 250 سے ہوئی تھی, 250 سے میری 250 روپے, 2,000 نہیں, 250 روپے میری تنخواہ تھی. پھر جب میں جن دنوں ریزائن کیا دعوت اسلامی کی مصروفیت کے بعد, تو ان دنوں جو میری تنخواہ ہو گئی تھی 700 روپے ماہانہ تنخواہ ہو گئی تھی. تو بہرحال, تو تنخواہ کو چھوڑیں, میں نے کبھی بھی ڈیمانڈ بھی نہیں کہ میری تنخواہ بڑھاؤ, آپ یقین مانے, قسم لے لیں مجھ سے کہ میری تنخواہ بڑھاؤ, کبھی نہیں بولا. یہ باتیں انشاءاللہ یہ یاد رکھتے ہوں گے, اپنے بچوں کو بولتے ہوں گے. اور جب میں جا رہا تھا نا, تو میرے متولی نے مجھ سے کہا تھا کہ الیاس بھائی, ہم نے بہت امام دیکھے ہیں, اب تم جیسا ہم کو ملے گا نہیں. الحمدللہ یہ مجھے انہوں نے کہا تھا, مجھ سے نفرت نہیں کی ان لوگوں نے, عقیدت, محبت, اور یہ ان کا اظہار رہا. اور اب بھی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں میرا تذکرہ ہوگا تو یہ میرے خلاف نہیں بولیں گے کبھی. الحمدللہ میں موقع نہیں دیتا تھا, اس لیے آپ بھی موقع نہ دیں, اپنے آپ کو سنبھال کر چلیں. تو اس سے کیا ہوا, دین کی خدمت ہوئی نا. اب اس علاقے میں دعوت اسلامی, اگر نعوذ باللہ میں ڈیمیج ہوتا اور ایسی حرکتیں کی ہوتی, تو دعوت اسلامی یہ کام نہ وہاں ہوتا نہ کہیں ہوتا, سب ایک دوسرے کو بولتے یار یہ تو ہم جانتے اس کو, سمجھے, یوں بولا تھا, اس نے یوں کیا تھا, یوں کیا تھا, یوں کیا تھا, پیسے کا لالچی تھا, فلا تھا, اس پارٹی سے اس نے پیسے نکلوائے, اس سے اگلوائے اور بہانے کر کر کے اس نے یہ کیا. ہم کیا کیا لوگ بولتے, تو پھر تو آپ بھی اتنے جمع ہو گئے میرے ساتھ نہ بیٹھے ہوتے شاید. تو اللہ تعالی کا کرم ہے, میں تہدی سے نعمت کے لیے اور آپ کی تربیت کے لیے, آپ کی ذہن سازی کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ آپ میں بھی ذرا ملے جلے ہوں گے. بعض تو ماشاءاللہ بہت مدینہ مدینہ ترکیب ہوگی, بعض تھوڑا ہو سکتا ہے کمزور بھی ہوں گے. تو کمزور ہے اس کو طاقتور ہو جانا ہے, اور جو طاقتور ہے اس کو مزید قوت حاصل کرنی ہے. اور شیطان کے خلاف جنگ, اگر امام مضبوط رہا تو شیطان کو بھاگتے بنے گی, جہاں امام کمزور پڑا وہاں امام کے ساتھ ساتھ وہ علاقہ بھی ڈوب سکتا ہے. ہاں یہ یاد رکھیے گا, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.
امیر سنن کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ نے ابھی وہ گھریلو حالات اور تنخواہ کے حوالے سے ذکر کیا, تو ہمارے یہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ آمدنی بڑھے گی تو ہمارے گھریلو اخراجات پورے ہوں گے. کیا بچت کر کے بھی گھریلو اخراجات پورے کیے جا سکتے
ہیں؟ روکھی سوکھی بندہ کھائے تو بھی غیر گزارا تو ہو سکتا ہے. بریانی جتنا ستائے گی نا, اتنا وہ سادہ روٹی نہیں ستائے گی. سبزی اور دال کھائیں گے نا, یہ اتنا نہیں ستائے گی جتنا مرغن بریانی ستائے گی. تو آپ کو آپ دیں گے, آپ سروے کریں گے نا, تو مالداروں میں آپ کو امراض زیادہ ملیں گے, شوگر زیادہ ملے گا, کیونکہ وہ بوتلیں آئس کریم ہے. غریب آدمی آئس کریم اور بوتل کا نام تو سنتا ہے, نصیب کبھی کبھی ہوتی ہے. 25 روپے کی بوتل کیسے پیے گا یار یہ بےچارا, تو غریب آدمی تو نہیں پی سکتا. تو مالدار یہ چیزیں استعمال کرے گا. اچھا غریب کے گھر میں کبھی سبزی, کبھی دال, کبھی گوشت بھی آ جائے گا, تو کبھی اڑوس پڑوس کو عقیقہ ہوا تو آ جائے گا. تو اس طرح کی ترکیب رہے گی. تو یہ تو امام کے لیے آ جائے گا, باقی عام غریب آدمی, مجھے تو پتا ہے نا کہ ایسے بھی ہوتے ہیں. ایک عیسائی بھائی کا پتا چلا تھا کہ بےچارے وہ بقرعید میں گوشت ملتا تھا ان کو صرف قربانی کا, باقی گوشت ہم نہیں خرید سکتے. تو اس طرح مطلب یہ کہ تو ایسے لوگ جن غریب آپ کو مزدور, یہ اس طبقے میں شوگر کم ملے گا, دل کے امراض کم ملیں گے. باقی بےچارے مالدار جو ہیں ان کے امراض زیادہ, ان کے وزن بےچاروں کے بدن کے زیادہ, اور اس طرح مطلب یہ کہ کولیسٹرول وغیرہ اور اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں, یہ آپ کو یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں, ان میں زیادہ ملیں گے. غریبوں میں بھی امراض ملتے ہیں, لیکن آپ اگر ان کا سروے کریں گے نا تو شاید غریبوں میں یہ چیزیں کم ملیں گی. یہ بھی غریب بھی چاہتا ہے کہ میں یہ چیزیں سب کھاؤں, لیکن کھا نہیں پاتا غربت کی وجہ سے. تو اس لیے ہم کو جس حال میں اللہ نے رکھا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو مالدار احتیاط کرتا ہے, پرہیزیاں کرتا ہے, بیماریاں اس میں بھی نہیں ہوتی, کم ہوتی ہے, یہ بھی ہوتا ہے. پھر اپنی اپنی قوت مدافعت ہوتی ہے, ڈیفینسو پاورز جو بیماریوں سے بچاتے ہیں, اس کو قدرتی طور پر یہ بھی ہوتا ہے. تو بارہ لے کے ان مانو کر غریب اچھا, میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر چاہیں تو سونے کے پہاڑ ساتھ چلیں, ہے نا, لیکن قصدن ارادتن کیا اختیار کیا, فقر غربت, ہے نا, اختیار کیا نا خاص کر, یعنی کہ رات کا کھانا کھا لیا, ناشتے کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے اپنے لیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ روایتیں پڑھی ہوں گی, اتنا مضبوط توکل. ہمارا پہلے ہم جو چھوٹے ہوتے تھے نا, فریج کا نام نہیں سنا تھا. جو کچھ کھانا بچتا تھا یا تو وہ چھینکے میں ٹانگتے تھے, جو بڑی عمر کے لوگ ان کو پتا ہوگا چھینکا, وہ ہوا لگے اور یہ بچ جائے روٹی وغیرہ ایک آدھ دن کے لیے. ورنہ یہ کہ وہ فقیروں کو, فقیرے بھی سزائے لگا رہے ہوتے ہیں, تو ان کو دے دیتے تھے بچا کھچا. دوسرے دن کے لیے رکھنا کیا رکھیں, ناراض ہو جائے خراب ہو جائے گا. تو پھر فریج آیا, تو فریج کو میں اینٹی توکل بولتا ہوں کہ یہ مطلب وہ بس یہ سنبھال لیتا ہے, کہ ورنہ ہم بھی ایسے ہو جاتے کہ چلو یار کل کے لیے کھانا نہیں ہے, کل نیا. تو خیر, تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال تھا, اور دن بھر میں ایک بار کھانا کھاتے تھے، ایک بار. ہم پانچ ٹائم کی نماز پڑھیں یا نہیں پڑھیں، پانچ ٹائم کا کھانا کھائیں گے. اب انہوں نے یار تین ٹائم کا، بیچ میں جو کیک پیسٹریاں چلتی ہیں اس کا کیا، یہ بھی تو کھانا ہی ہے نا ایک طرح کا. بڑے مزے سے بولتے ہیں لوگ کہ میں تو تراویح کے بعد کھانا کھاتا ہوں. پھر تھوڑا اگر ڈیپ جائے نا تو اس کو دیکھیں نا، یہ مغرب کے ٹائم پر جو کباب سموسوں پر اس کا حملہ ہوتا ہے نا بے دردی کے ساتھ، چبانا کس نے، وہ نگلے جا نگلے جا. پھر وہ بڑے دن، جب یہ سارے بڑے دن کے آخری دس دن زیادہ بڑے ہوتے ہیں، اس کی اس میں لیلۃ القدر کا بھی زیادہ چانس ہے، اس میں بےچارا بخار میں تفرا ہوگا، پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوگا. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ یوں مطلب مغرب کے ٹائم پر اذان سے، اذان کے ٹائم پر ڈٹ کر اس نے بھرنا ہے. اب اس کو بھوک ہی نہیں، کھائے گا کیا؟ تراویح میں تھوڑا اپ ڈاؤن ہو لے گا نا، تو یہ تھوڑا بھوک بنے گی، جگہ بنے گی تو اس میں داخل کرے گا کچھ بریانی اور مسجد مطلب تلی ہوئی چیزیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم تراویح کے بعد کھاتے ہیں، تو جس کو یہ گر پتا نہیں ہوتا نا، وہ سمجھتا ہے بڑا بہادر آدمی ہے، تراویح کے بعد کھاتا ہے، روزہ رکھ کے اس کو بھوک ہی نہیں لگتی. تو بھوک اس نے رکھی کب تھی کہ لگے گی. خیر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو زیادہ تنخواہ کے بدلے واجبی تنخواہ اچھی ہے جو آپ کو سرکشی کی طرف کم لے جائے گی. سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب کسی سے ناراض ہوتے تو آپ فرماتے اللہ تجھے مالدار کرے اور طاقتور کرے، یہ بطور ودعا فرماتے تھے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس کا لکھا ہے کہ یہ چونکہ اس سے ناراض ہوئے نا یہ، تو اب ناراضی میں فرمایا تو یہ مالدار ہوگا تو مال کی وجہ سے سرکشی میں بڑھے گا، گناہوں میں پڑے گا، اور طاقتور ہوگا تو ظلم و عدوان کا رخ کرے گا. اس کیا یعنی اس کی مراد یہ ہے یہاں، ورنہ یہ تو بہت بڑی دعا ہے. پیر صاحب مرید ہوتے ہی مجھے تو بانڈ لگ گیا، پیر صاحب نے دعا تو کیا دی، مالا مال ہو گیا، جاتے ہی میری نوکری لگ گئی. ہمارے یہاں پیر صاحب کی عظمتیں یوں ہیں، ہمارے یہ مدنی باہر ہیں، ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ پیسہ ہاتھ میں آ جائے پیر صاحب اچھے، اور اگر پیر صاحب کسی کی بیعت کی اور چلے راستے میں جیب کٹ گئی اور گھر پہنچے تو پتا چلا ڈکیتی ہو گئی، یار یہ پیر صاحب اچھا نہیں ہے، مرید ہوتے ہی یہ مسائل ہو گئے. ہمارے یہاں یہ پیری مریدی یہ دنیاوی مسائل ہیں، حقیقت میں پیر دنیاوی مسائل کے لیے نہیں ہے، ہماری آخرت کے لیے، ہماری ایمان کے تحفظ کے لیے اور ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے. دنیاوی تکلیفیں تو کربلا والوں کو بھی آئی تھی کہ کربلا والے امام جیسا کوئی امام نہیں، کربلا والے پیر و مرشد کی طرح کوئی پیر و مرشد نہیں، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا پیر کہاں ملے گا، ان جیسا امام کہاں ملے گا، ہے نا؟ لیکن کتنی تکلیفیں آئیں، کتنی آزمائشیں آئیں جو ان کے درجات کو مزید بلند کر گئی ہیں. تو جنتی صحابی ہیں، صحابی ابن صحابی ہیں امام حسین تو، اور ہر صحابی یہ نبی، چار یاران نبی، صدیق عمر بھی
جنتی، جنتی
عثمان غنی
جنتی، جنتی
فاطمہ اور علی
جنتی، جنتی
حسن اور حسین بھی
جنتی، جنتی
جنتی، 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 جنتی،
جنتی، ہر صحابی ہے نبی جنتی، جنتی، ہر صحابی ہے نبی جنتی، 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 حضرت عثمان بھی جنتی، جنتی، فاطمہ اور علی جنتی، جنتی، حسن
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین بار پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. جو مجلس سے خیر ہو مجلس سے ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد
صلى الله تعالى على محمد.
مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو حکایات مختلف مناظر کے ساتھ آئیے دکھاتے ہیں.
تاجر جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر تھا. ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا سیدی ہم بہت سے لوگ حج کرنے آئے ہیں. صفا مروہ کی سعی کے دوران ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا. غسل و تکفین وغیرہ کے بعد اسے قبرستان بھیجا گیا. جب اس کے لیے قبر کھودی تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک بہت بڑا سانپ قبر میں موجود ہے. ہم نے اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھودی وہاں بھی وہی سانپ موجود. تیسری قبر کھودی اس میں بھی وہی خوفناک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا. ہمیں بڑی پریشانی ہوئی. اب ہم اس مسجد کو وہیں چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ہم کیا کریں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ سانپ اس کا برا عمل ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتا تھا، تم جاؤ اور ان تین قبروں میں سے کسی ایک میں اسے دفن کر دو۔ اللہ پاک کی قسم، اگر تم اس شخص کے لیے ساری زمین بھی کھود ڈالو تب بھی وہاں اس سانپ کو ضرور پاؤ گے۔ اس شخص واپس چلا گیا اور اس فوت شدہ شخص کو ان تینوں میں سے قبر میں دفن کر دیا گیا اور سانپ بدستور اس قبر میں موجود رہا۔ پھر جب ہمارا قافلہ حج سے فارغ ہو کر اپنے علاقے میں پہنچا تو لوگوں نے اس شخص کی بیوہ سے پوچھا، تمہارا شوہر ایسا کون سا گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو ایسی دردناک سزا ملی؟ اس عورت نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ میرا شوہر غلہ یعنی اناج کا تاجر تھا اور وہ اناج میں ملاوٹ کیا کرتا تھا، روزانہ گھر والوں کی ضرورت کے مطابق کنک گندم نکال لیتا اور اتنی مقدار میں جو کا بھوسا اس میں ملا دیتا، یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ بس اس ملاوٹ کے گناہ کی اس کو سزا دی گئی ہے۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، ہماری قبر میں سانپ و بچھو نہ آئیں، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو اور ان کے نورانی جسم سے ہماری قبر منور ہو جائے۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا صلاۃ و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔
صدقے جاؤ غوثِ پاک، میں وادی جاؤ غوثِ پاک، میں صدقے جاؤ غوثِ پاک، میں صدقے جاؤ غوثِ پاک، میں وادی جاؤ غوثِ پاک، میں صدقے جاؤ غوثِ پاک، خدا کے فضل سے ہم پر بسایا غوثِ اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر
Shut up.